بسم الله الرحمن الرحیم. مبارک ایام، مبارک گھڑیاں ہیں. ہر گھڑی مولا کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہے. آئیے ہم مولا سے اپنی پریشانیوں کو پیش کر کے اس سے رحمت کے طلبگار ہوتے ہیں اور دعا کرتے ہیں. زیدنی بفرط البلاء تصبرا والطف بما قدرته فيما جرى يا من له عنت الوجوه جميعها رحماك فالعبد الذليل تحيرا ان لم يكن لي منك لطف شامل او فضل احسان علي مكررا فمن الذي ارجو لكشف بليتي او من اليه اميل من بين الورى والكل مفتقر اليك وسائل من فيض جودك نقطة أنت قد ترى لا أرتجي أحدا سواك وأنت لي نعم الملاذ ومن رجاك استبشرا إني سألتك والهموم تراكمت والدهر عاند والزمان تنكر حاشا تخيب من رجاك مؤملا مهما جنى او كان فيك مقصرا. دعا میں ہم نے یہ مانگا کہ الہی ابتلاء اور امتحان بہت ہو گیا. زدنی تصبرا، صبر بھی پھر زیادہ دیجئے اور قضاء اور قدر کے فیصلے تو ہر وقت جاری اور ساری ہیں، تو بلا کیا کیا تقدیر لے آتی ہے، تو ساتھ ساتھ تیرا لطف بھی آتا رہے، تیری طرف سے مہربانی بھی ہوتی رہے. یہ سارے چہرے الہی تیرے سامنے ہی ذلیل بنتے ہیں، سجدہ ریز ہوتے ہیں، تو یہ ذلیل بندہ حیران ہو کر تیری رحمت کا امیدوار اور طلبگار ہے. ان لم یکن لی منک لطف شامل، الہی اگر تیری طرف سے موسلادھار برستی ہوئی مہربانیاں نہ ہوں گی، یا مقرر تیری طرف سے مجھ پر احسان نہیں ہوگا، تو کون ہے کہ جس سے میں اپنے بلاؤں کے دور کرنے کی امید رکھوں، یا مخلوق میں سے کس کی طرف میں اپنی حاجت کو لے کر جاؤں؟ کیوں کہ وَالْكُلُّ مُفْتَقِرٌ إِلَيْكَ وَسَائِلُ، کہ یہ سارے کے ساری مخلوق ہے، سب تیرے ہی سامنے اپنا مدعا پیش کرتی ہے، تیری ہی محتاج ہے. وہ چاہتی ہے کہ تیرے جود و احسان کے دریا سے ایک قطرہ، ایک نقطہ ٹپک جائے. تیرے سوا میں کسی کے سامنے اپنا مدعا پیش نہیں کر سکتا، تو ہی مجھے پناہ دینے والا ہے، تیرے ہی در پر مجھے پناہ مل سکتی ہے. میں سائل بن کر آیا ہوں اور ہوں اور غوم اور آفات اور بلیہ اور غم اور افکار کا ہجوم ہے، اور زمانہ معاند اور دشمن بن چکا ہے، اور یہ زمانہ اور وقت اس نے اپنا چہرہ میرے ساتھ بدل دیا ہے. جو تجھ سے امید رکھے وہ بہت بعید ہے کہ تیرا امیدوار ناکام رہے، چاہے مہما جنا اوکان فی کا مقصرا، کہ اس نے چاہے کتنی ہی جنایت کی ہو، کتنا ہی گناہ کیے ہوں، یا تیری جناب میں کتنی تقصیر اور کوتاہی کی ہو، پھر بھی تیری رحمت کا دریا بڑا وسیع ہے. اللہ تعالیٰ ان مبارک گھڑیوں میں ہم سب کو معافی دے اور ہماری تقصیرات کو اللہ تعالیٰ شانہ معاف فرمائے، کہ جو کچھ اس مولا کی بارگاہ میں تقصیرات ہماری طرف سے ہوئی، روزوں میں ہوئی، عبادات میں ہوئی، تصور اور سوچ میں ہوئی، اللہ تعالیٰ ان سب کو معاف فرما کر ہر وقت اپنی ذات میں، اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں ہمیں مشغول رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے تصورات اور خیالات کو اس طرح بدل دے کہ ہم اپنے مولا کے سوا کسی کو نہ یاد کریں نہ اس میں مشغول ہوں. اگر زبان چل رہی ہو تو صرف اسی کی یاد میں، اسی کی حمد میں، اسی کی تعریف میں، اسی کی تسبیح اور تحمید میں، اور اس کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے محبوب اور لاڈلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پیش کرنے میں مشغول ہو. ہمارے حضرت شیخ قدس روح ہر گرامی نامے میں یہ تحریر فرمایا کرتے تھے کہ درود شریف کا اہتمام کریں، درود شریف کا اہتمام کریں. یہ لیسٹر سے جو مہم درود شریف کے لیے چلی ہے نہایت بابرکت ہے، اسی سے آفات اور بلیات اور مصائب دور ہوتے ہیں. کیونکہ خود قرآن عزیز میں اللہ تبارک و تعالی نے براہ راست اپنی طرف سے اس کا حکم اور آرڈر ہمیں دیا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلوا علیہ، یہ امر ہے، اللہ خود فرما رہے ہیں کہ پڑھو، درود پڑھو. جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ وسلم تسلیمہ کہ سلام کرو، یہ تو ہمیں معلوم کہ سلام، جب ہم خدمت اقدس میں بارگاہ نبوی میں حاضری دیتے ہیں تو سلام تو ہم کرتے ہیں، لیکن یہ صلات یہ کیا؟ تو صحابہ کرام کے سوال کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا پیارا جواب عنایت فرمایا. کہ جو معہود ملاقات پر سلام ہے، یہ تو ہر کوئی، ہر کسی مسلمان کے لیے جب ملے تو السلام علیکم کیا ہی جاتا ہے، مگر جب تم نماز میں تشہد پڑھتے ہو اور وہاں جس طرح تم سلام کرتے ہو، تحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ یہ نماز میں تو تم سلام کرتے ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ کرام نے جب پوچھا کہ یا رسول اللہ ھذا السلام قد عرفنا فکیف الصلاۃ، سلام تو معلوم، صلات کیسے؟ وقد غفر لک ما تقدم من ذنبک وما تاخر، کہ آپ کے تو اگلے پچھلے تمام گناہ معاف، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تو معصوم ہوتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قولوا اللہم صلی علی محمد، کہ جب یہ تحیات ختم ہو، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، تو پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اسی لیے مفسرین میں اختلاف ہے کہ یہ جو حق تعالی شانہ کا حکم ہے کہ صلو علی، کہ خود صحابہ کرام نے جب یہ آیت سنی تو انہیں اشکال ہوا کہ اس سے مراد کیا، تو اس حدیث پاک میں صحابہ کرام نے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تو یہ درود شریف کہاں پڑھا جائے، کس وقت پڑھا جائے، ایک دفعہ پڑھ لینا عمر بھر میں کافی ہے یا بار بار پڑھا جائے. اس میں مفسرین کا اختلاف ہے. ایک قول یہ ہے کہ یہ صلو علیہ کے درود پڑھو یہ امر ہے، تو یہ کتنی دفعہ پڑھنا ہے، تو ایک قول یہ ہے کہ اس میں کوئی قید نہیں، بس ایک دفعہ پڑھنا تو فرض ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ یہ امر استحبابی ہے، کہ درود شریف پڑھنا مستحب ہے. تیسرا قول یہ ہے کہ عمر بھر میں کلمہ توحید اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ یہ پڑھنا کم از کم عمر بھر میں ایک دفعہ فرض ہے، اسی طرح درود شریف بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمر بھر میں کم از کم ایک دفعہ پڑھنا یہ فرض ہے. اسی لیے حناملہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب بچہ بولنا شروع کر رہا ہو تو اس وقت سب سے پہلا کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ یہ اس سے کہلوانا فرض ہے. چوتھا قول یہ ہے کہ نماز کے آخری قاعدے میں تحیات کے ساتھ نماز میں درود شریف پڑھنا یہ فرض ہے، یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور شوافعی کا قول ہے. پانچواں قول یہ ہے کہ تشہد میں فرض ہے، یہ شعبی کا قول ہے، مگر شعبی اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے قول میں فرق یہ ہے کہ وہ مطلق تشہد میں اس کو فرض گردانتے ہیں، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جو فرض قرار دیا وہ فرماتے ہیں کہ تحیات پڑھ لیا جائے تو تحیات اور سلام کے درمیان درود شریف پڑھا جائے، اس کی جگہ بھی انہوں نے متعین کر دی، اور شعبی نے کوئی جگہ متعین نہیں کی، مطلق کہ تشہد میں پڑھا جائے، چاہے پہلے پڑھ لو، درمیان میں پڑھ لو، آخر میں پڑھ لو. چھٹا قول یہ ہے کہ تشہد کی بھی قید نہیں بلکہ پوری نماز میں کہیں بھی درود شریف پڑھ لیا جائے. یہ احمد باقر سے نقل کیا گیا کہ تجیب فی الصلاۃ من غیر تعین المحل. ساتواں قول یہ ہے کہ بعض مالکیہ فرماتے ہیں کہ یجب الاکثار منہا من غیر تقید, کہ کثرت سے درود پڑھنا صلو علیہ سے مراد ہے کہ بار بار پڑھا جائے, اور کتنا کہتے ہیں اس کی کوئی قید نہیں. آٹھواں قول یہ ہے کہ جب بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک زبان پر لائے یا کانوں میں پڑے تو دونوں حالتوں میں اس کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف پڑھنا یہ فرض ہے. یہ امام طحاوی اور احناف کی ایک جماعت کا یہی قول ہے. قاضی ابو بکر ابن عربی فرماتے ہیں کہ انہ لاحوت, کہ یہ سب سے زیادہ محتاط قول ہے جو حنفیہ کا ہے. نواں قول یہ ہے کہ ہر مجلس میں ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف فرض, اور پھر جتنی دفعہ ذکر مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زبان پر آئے یا کانوں میں پڑے تو ہر مرتبہ میں صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہنا یہ فرض. دسواں قول یہ ہے کہ فی کل دعا, کہ ہر دعا میں درود شریف پڑھنا یہ فرض ہے, کیونکہ روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس دعا کے ساتھ درود شریف نہیں ہوتا وہ آگے جاتی ہی نہیں, اس لیے اس کو دعا کا جز بنا کر فرض کیا گیا کہ دعا میں درود شریف پڑھنا یہ فرض ہے. تو یہ دیکھیے, آپ نے تمام دسیوں قول میں سب میں یہ سنا کہ فرض فرض فرض, کسی نے ان میں سے کسی نے واجب کے الفاظ بھی استعمال کیے واجب, مگر اس سے بھی مراد وجوب سے مراد, یہ اصطلاحی واجب نہیں ہے ان کے یہاں, یہ تو حنفیہ کی یہاں اصطلاح ہے, ان کے یہاں وجوب سے مراد وہی فرض ہوا کرتا تھا, تو یہ سب کے یہاں وجوب فرض وجوب فرض کے اقوال ہیں. تو یہ صلو علیہ کے امر کی وجہ سے, اور یہ انہوں نے جو وجوب کا قول کیا یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے مد نظر کہ کن کے بارے میں یہ حکم فرمایا گیا, تو انہوں نے اس اصطلاحی امر کے معنی اور اس کا مقصد اور اس سے مراد کیا ہے اس سے قطع نظر اسی کو دیکھا کہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے متعلق امر ہے, ورنہ استیذان وغیرہ کے باب میں مختلف جگہوں پر امر استحبابی امر استحبابی مفسرین مراد لیتے ہیں, مگر یہاں انہوں نے اس نقطے کو سمجھا کہ یہاں جن کے متعلق یہ امر ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حق جل مجدہ فرماتے ہیں صلو علیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تم درود پڑھو فرض، جس طرح آرڈر کیا جاتا ہے کرو. اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کلمات ارشاد فرمایا، قولو اللہم صلی علی محمد، پڑھو اللہم صلی علی محمد. تو یہ انہوں نے جو اس زاویے سے اس کو سوچا، یہ خاص سمجھنے کی چیز ہے، کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کو وہ پڑھتے رہے، روایات میں سنتے رہے کہ ان کا کیا حال تھا کہ صلح حدیبیہ میں دشمنوں کی طرف سے، کفار قریش کی طرف سے ایک شخص کو بھیجا جاتا ہے، عروہ ابن مسعود ثقفی. ویسے تو سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے، پہچانتے تھے، تعلقات تھے، مگر اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک عظیم فدائیین کا، جان اثاروں کا مجمع ساتھ ہے، خدام ساتھ ہیں، تو اس لیے انہیں ضرورت پیش آئی کہ اچھی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، سمجھیں. تو عروہ ابن مسعود ثقفی نے قریش سے اجازت لی کہ میں نمائندہ بن کر جاتا ہوں. تو وہ پہنچے اور واپس آ کر انہوں نے قریش سے کہا کہ اوہو، ان کے ساتھ ایسے جان اثاروں کی جماعت ہے کہ فَإِنَّهُ كَانَ لَا يَتَوَضَّ وُضُوًا إِلَّا كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَيْهِ يَتَمَسَّحُونَ بِهِ، کہ ایسا فدائیین کا مجمع اور اپنی جان نثار کرنے والے خدام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمع ہیں کہ جب آپ وضو فرماتے ہیں تو اس کا کوئی قطرہ زمین پر گرنے نہیں دیتے، کوشش ہوتی ہے کہ وہ قطرہ زمین کی قسمت میں نہ جائے، زمین کے مٹی کے حوالے نہ ہو، ہمارے ہاتھوں پر گرے. اور اس کے لیے بھی رحما بینہم ہیں، کتنا آپس میں پیار ہے، محبت ہے، مگر اس تبرک کو حاصل کرنے کے لیے الا کادو یقتتلون علیہ، کہتے ہیں کہ لڑتے جھگڑتے ہیں اس کے لیے، قریب ہے کہ اس پر قتال کی نوبت آ جائے اور لڑ پڑیں. اور اس کو لے کر کیا کرتے ہیں، یتمسحون بھی لے کر اپنے چہرے پر اس کو مل لیتے ہیں. مجھے اس پر یتمسحون پر حضرت مسیح عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک تبرک کا قصہ یاد آیا کہ خلیفہ متقی للہ ابراہیم ابن مقتدر کا دور خلافت ہے، یہ عباسی خلیفہ ہیں، سن 331 ہجری ہے. تو خلیفہ عباسی نے، ابراہیم ابن مقتدر نے کوئی ملک روم کے ساتھ پہلے جنگ لڑی ہوگی تو اس کی مراسلت جاری تھی. اسی مراسلت کے درمیان ایک قاصد شاہ روم کی طرف سے خلیفہ کے دربار میں پہنچتا ہے اور ملک روم نے ایک خط بھیجا خلیفہ کے نام, اور اس خط کا مضمون یہ تھا کہ ہمارا ایک چرچ, ایک کنیسہ, کنیسۃ الروبان کے نام سے ہے اور وہ اس وقت آپ لوگوں کے قبضے میں ہے. اس میں ہمارے کچھ تبرکات, نوادرات ہیں, تو ان میں سے صرف ایک چیز ہمیں چاہیے کہ اس کنیسۃ الروحبان میں ایک تبرک ہے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جس تولیے اور کپڑے سے وضو کے بعد اپنے چہرے انور کو پونچھتے تھے, اور اس پونچھنے پر اس کپڑے کو, اس مندیل کو, اس تولیے کو اتنا پیار آ گیا کہ جیسے ہی حضرت مسیح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اس تولیے کو اپنے چہرے پر رکھتے ہیں سکھانے کے لیے اور پوچھنے کے لیے, تو اس نے سوچا مندیل نے کہ وہ کتنا پیارا موقع ہے, تو اس نے حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی تصویر اپنے اندر جذب کر لی. جب اس کو ہٹایا گیا تو اس میں حضرت مسیح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی تصویر ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس وقت سے لے کر صدیاں گزر گئیں مگر اس میں وہ تصویر اسی طرح محفوظ ہے. اس ایک کاٹن کا بنا ہوا ایک مندیل اور رومال, اس کی محبت کا کرشمہ, اور حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا عظیم معجزہ. تو اس لیے ہماری درخواست یہ ہے کہ وہ ہمارا رومال تبرک آپ واپس فرما دیں. اور آگے اس نے ملک روم نے لکھا کہ ان ارسل دہاد المندیل اطلقت لك 10,000 اسیر من المسلمین, کہ ہمارے پاس جو تمہارے قیدی ہیں ان میں سے 10,000 قیدیوں کو ہم چھوڑنے کے لیے تیار ہیں. تاریخ خمیس میں لکھا ہے کہ اس نے تمام فقہا, علماء, مفتیان کرام, اپنے مشیرین سب کو اکٹھا کیا, حکماء وزراء سب نے مل کر پھر فیصلہ کیا کہ ان سے تعلقات کی بہتری اسی میں ہے کہ ہم ان کا یہ تبرک واپس کر دیں, اور اس میں ہمارے لیے بھی فائدہ ہے کہ 10,000 قیدی ہمارے رہا ہو جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی جس طرح ان مخلوقات کو سمجھ ہے کہ ایک رومال اور مندیل حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو, آپ سے تعلق کو جانتا پہچانتا ہے, جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں آپ نے ایک خشک تنے اور سوکھا تنا کھجور کا سوکھا درخت, اس کی آواز کا معجزہ آپ نے سنا, بارہا سنا. اللہ تبارک و تعالی ہمارے مرے ہوئے دلوں کو بھی زندہ فرمائے, اس سے بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق میں رونے کی آوازیں, سسکی کی آواز جیسے اس کھجور کے تنے سے نکلی تھی, ہمارے دل سے بھی نکلے اور قبول ہو جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.